الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے، سورہ لیل کی 12 سے آخر تک کی آیات تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے چھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرمائیں گے، اور اس پروگرام کے بعد آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور سامعین نور ایمان ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کے خوف سے گریا جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ ایک اور جگہ حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ قوم ہرگز فلاح اور رستگاری نہیں پائے گی جو مخلوق کی خوشنودی کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے۔ تو سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہے، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ قرآن کریم کی توہین پر اسلامی تعاون تنظیم OIC کا آن لائن ہنگامی اجلاس۔ ایران کے وزیر خارجہ کا خطاب، توہین کا سلسلہ روکنے کے لیے ایرانی تجویز پر غور۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کی جانب سے منی پور پر وزیر اعظم کے بیان کا مطالبہ، منگل کو بھی کاروائی نہ چل سکی۔ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، حکومت کے فیصلے کی توجہ، IMF کو دی گئی کمٹمنٹ کا حوالہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے قرآن کریم کی بار بار بے حرمتی کی مذمت کرتے ہوئے توہین کرنے والے ممالک کے خلاف مناسب فیصلے کرنے کی اپیل کی ہے۔ قرآن کریم کی توہین کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کا اجلاس پیر اور منگل کی رات آن لائن منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد اسلامی تعاون تنظیم نے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس قسم کے توہین آمیز واقعات کو روکنے کے لیے سویڈن اور ڈنمارک کے حکام کی جانب سے اقدامات نہ کیے جانا بین الاقوامی امن و سلامتی کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2686 کے منافی ہے۔ اس بیان میں ادیان اور تہذیبوں کے درمیان گفتگو، مفاہمات اور تعاون کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نفرت پھیلانے، انتہا پسندی، تشدد اور اشتعال انگیزی کا مقابلہ کرنے کا بہترین راستہ مساوات اور امن و صلح کی اقدار کی ترویج ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے بیان میں ان ملکوں کے خلاف کہ جہاں پر قرآن کریم کی توہین کی گئی ہے، مناسب سیاسی اور اقتصادی فیصلے کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ویڈیو کانفرنس کی شکل میں منعقد ہونے والے OIC کے وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس میں کہا کہ آج کے اجلاس کو قرآن کریم اور دین اسلام کے اقدار کی توہین کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کی گزشتہ کوششوں کا تسلسل سمجھا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا آج کا اجلاس اسلاموفوبیا، نفرت انگیزی، امتیازی اقدامات اور تشدد کا مقابلہ کرنے کے لیے امت واحدہ اسلام کے نمائندوں کی حیثیت سے اسلامی حکومتوں کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے اقدامات نہ صرف مسلمانوں کے خلاف بلکہ اسلام اور دیگر الہی ادیان کے اصول و اعتقادات و اقدار اور مقدسات کے خلاف انجام دیے جا رہے ہیں۔ سویڈن میں ایران کے سفارت خانے نے اس ملک میں قرآن مجید کی دوبارہ بے حرمتی کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے۔ سویڈن میں ایران کے سفارت خانے نے اس ملک میں قرآن مجید کی دوبارہ بے حرمتی کیے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ سویڈن میں ایک بار پھر مقدس آسمانی کتاب نظر آتش کی گئی اور وہ بھی اس ملک میں قانون سازی کے ادارے کے سامنے۔ ایک اور ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سویڈن کے حکام کہتے ہیں کہ آزادی بیان کے تحفظ کی ضرورت کی بنا پر وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ عراقی شہری سلیمان مونیکا نے اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ ایک بار پھر قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس ملک کی پارلیمنٹ کے سامنے اسے نظر آتش کیا۔ اس سے قبل اس نے 20 جولائی کو سویڈن پولیس کی حمایت سے قرآن مجید کو نظر آتش کیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب صدر محمد مخبر کی موجودگی میں خون اور اسٹیم سیلز کے شعبے میں 3 اہم کامیابیوں کی رونمائی کی گئی۔ ایران کے نائب صدر محمد مخبر کی موجودگی میں ایران بلڈ ٹرانسفیوژن آرگنائزیشن کی 3 اہم کامیابیوں کی رونمائی کی گئی، جن میں NAT اور مولیکولر اسکرینگ لیبارٹری، اینٹی باڈی اسکرینگ لیبارٹری اور اسٹیم سیلز کی پیوند کاری کے سلسلے میں ہم آہنگ شخص کی تلاش کے لیے HLA لیبارٹری شامل ہے۔ ایران کے نائب صدر نے اس آرگنائزیشن کے قیام کی 49ویں سالگرہ کی مناسبت سے منعقد ہونے والی تقریب میں کہا کہ آج یہ ادارہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ یہ دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملکوں کی برابری کر رہا ہے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ سینٹ پیٹرزبرگ میں صلاح مشورے کے دوران مختلف ملکوں کے حکام نے ایران کی بحریہ کی عظمت و وقار کا اعتراف کیا ہے۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے سینٹ پیٹرزبرگ کے دورے کے نتائج کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ گفتگو اور تبادلہ خیال کے دوران ایرانی بحریہ کی توانائیوں کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی اور مقابل ممالک نے ایرانی بحریہ کے ساتھ مل کر کام کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن اور حکمران جماعت کے اراکین کے ہنگاموں اور نعرے بازی کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا میں منگل کو کارروائی شروع ہوتے ہی حزب اختلاف کی جماعتوں کے اراکین منی پور کے مسئلے پر وزیراعظم نریندر مودی کے بیان کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ اس درمیان بعض وزیروں نے حکمران جماعت کے ارکان کے سوالوں کے جواب میں بیان دینے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن اراکین کے ہنگاموں اور نعرے بازی کے نتیجے میں اپنی بات جاری نہ رکھ سکے۔ 2 بجے کارروائی دوبارہ شروع ہونے کے بعد بھی اپوزیشن کے اراکین نے کارروائی معمول کے مطابق نہ چلنے دی۔ اس درمیان اسپیکر نے ہنگامہ جاری رکھنے پر اپوزیشن کو ایکشن لینے کی وارننگ بھی دی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی منی پور کا مسئلہ چھایا رہا اور اپوزیشن کی نعرے بازی اور ہنگاموں کے باعث وقفہ سوالات اور صفر انجام نہ پا سکا۔ یاد رہے کہ حکومت منی پور کے مسئلے پر قاعدے 176 کے تحت مختصر بحث کرانے کے لیے تیار ہے، لیکن اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ پہلے وزیراعظم نریندر مودی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منی پور کے مسئلے پر بیان دیں اور اس کے بعد قاعدے 267 کے تحت تفصیلی بحث کرائی جائے۔ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 19.50 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 19.90 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ نئے اضافے کے بعد پیٹرول کی قیمت 272.95 روپے اور ڈیزل کی قیمت 273.40 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دنوں عالمی منڈیوں میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی کم سے کم قیمت بڑھائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پیٹرولیم لیوی سے متعلق آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ پاکستان سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمے کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ فوجی عدالتوں میں شہریوں پر مقدمے کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ کی درخواست پر منگل کو پاکستان سپریم کورٹ کے 6 رکنی لاجر بینچ نے سماعت کی۔ یاد رہے کہ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک گیر پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ ان پرتشدد مظاہروں کے دوران جی ایچ کیو راولپنڈی، کور کمانڈر ہاؤس لاہور سمیت مختلف فوجی مراکز پر بھی حملے کیے گئے تھے۔ ان حملوں میں ملوث افراد کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے خلاف سپریم کورٹ میں متعدد اپیلیں دائر کی گئی ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں پاکستان سپریم کورٹ کا 6 رکنی بینچ ان اپیلوں کی سماعت کر رہا ہے۔ سماعت کے دوران بینچ میں یہ اپیل دائر کی گئی کہ چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے مذکورہ اپیلوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ منگل کو اس اپیل پر سماعت کے بعد 6 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور اعلان کیا کہ بدھ کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں حاضر سروس ریٹائرڈ صہیونی فوجیوں نے اپنے ایک اہم انوکھے قدم کے تحت صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کی کابینہ کو غیر قانونی قرار دیا۔ مقبوضہ فلسطین میں عدالتی اصلاحات کے بل کی منظوری پر جاری مخالفت کے سلسلے میں صہیونی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ ہزاروں اسرائیلی فوجیوں نے صہیونی وزیر جنگ گیلانڈ اور وزیر اعظم نتن یاہو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری حکومت کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے جو تم ہمارے فوجیوں کو مروا رہے ہو۔ اس سے قبل ایک صہیونی ٹی وی نے بھی رپورٹ دی تھی کہ اسرائیل کی فضائیہ کے مخالف کارکنوں کی تعداد 830 ہو گئی ہے، جن میں 260 پائلٹ شامل ہیں۔ صہیونی ذرائع نے اسی کے ساتھ رپورٹ دی ہے کہ مقبوضہ فلسطین ترک کرنے کی سوچ رکھنے والے ڈاکٹروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ میڈیا ذرائع نے صہیونی حکومت کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کی ویب سائٹ منقطع ہونے کی خبر دی ہے۔ سائبر حملہ جنگ کے لیے ایک طاقتور اور کم خرچ آپشن میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور صہیونی حکومت کی بنیادی تنصیبات پر مختلف گروپوں کے سائبر حملے اور اہم اطلاعات تک رسائی اور انہیں شائع کرنا اس ناجائز حکومت کی کھوکھلی سائبر عظمت کا بت پاش پاش ہونے کا سبب بنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تہران کے معروف سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل قرآن پاک کی بے حرمتی کے بارے میں سویڈن، خاص طور پر سویڈن اور ڈنمارک میں جو واقعات پیش آئے ہیں، اس تناظر میں علاقائی اور عالمی سطح پر جو مشکلات پیش آئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس سانحہ کہوں یا اس تکلیف دہ واقعے کو بہر الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے کہ قرآن پاک جیسی مقدس آسمانی کتاب کی جس انداز سے سویڈن میں اور ڈنمارک میں توہین کی گئی، جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اس کا پہلو ہے کہ وہاں کی حکومتوں نے بھی اس میں پورا پورا ان کا ساتھ دیا۔ ساتھ اس لیے دیا کہ وہ باقاعدہ پرمیشن کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ سرپھرے اٹھتے ہیں اور وہ اپنے شیطانی ذہن اور شیطانی سوچ کے نتیجے میں کہیں پہ کہیں کھڑے ہو کے کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں, تو اس کو بہرحال اس کا انفرادی فیل کہا جاتا ہے. لیکن جب باقاعدہ عدالت اس کی اجازت دے دے, حکومت اس کو سیکیورٹی دے اور پھر اس طرح کا کام انجام پائے, اس طرح کا گھناؤنا فیل جو ہے وہ انجام پائے, تو اس پہ غصہ جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. ویسے تو مسلمانوں کے لیے اور ہر اہل کتاب کے لیے, بلکہ تمام وہ لوگ کے جو دوسروں کے حقوق اور دوسروں کے احساس و جذبات کا خیال رکھتے ہیں, وہ کسی دین مذہب فقہ مسلک کہیں کے بھی ہوں, کسی ملک کے ہوں, کسی رنگ کے ہوں, کسی بر اعظم سے ان کا تعلق ہو, یہ ایک بڑی فطری سی بات ہے کہ جو جس کا کوئی مذہب ہوتا ہے وہ اس مذہب سے اور اس مذہب کے جو مقدسات ہوتے ہیں, اس مذہب کی جو اقدار ہوتی ہیں, اس سے اس کو بڑی شدت سے وابستگی ہوتی ہے, بہت عشق اور محبت ہوتی ہے, اور وہ اس کی معمولی سی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتا. تب وہ ادیان یا وہ مسالک یا وہ افراد یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جعلی قسم کے جو مکتب بنے ہیں اور انسانوں نے ان کو جو ہے وہ تشکیل دیا ہے اور انسانوں نے, اس کے بھی خلاف بھی اگر کوئی اقدام کرتا ہے تو دوسروں کو برا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی اسے کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کے, چاہے وہ جھوٹا ہے, چاہے وہ بناوٹی ہے, مصنوع ہے, تو کسی کو کیا ضرورت ہے اس کی توہین کرنے کی. اور پھر جب اسلام جیسے دین, قرآن جیسی کتاب اور وہ دین کے جس کو سب, چاہے وہ عیسائی ہوں, یہودی ہوں یا دوسرے ہوں, یا سب تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام بالآخر ایک آسمانی کتاب اور رسول اللہ کے ذریعے سے جو تعلیمات لے کے آیا وہ قرآن کے ذریعے سے منتقل ہوئی, اور کتاب قرآن ہی ہے کہ جو تمام گزشتہ انبیاء کی بھی تصدیق کرتی ہے. یعنی یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کا ہے, اگر قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے, اس کے درک کیا جائے, تو جتنے ادیان آسمانی ادیان گزرے ہیں, چاہے وہ یہودیت کی صورت میں ہیں, چاہے وہ عیسائیت کی صورت میں ہیں, تو تمام 124,000 جو پیغمبر آئے ہیں اس زمین پہ, سب کی قرآن تائید کرتا ہے. تو اس لحاظ سے جب آپ قرآن کی توہین کرتے ہیں, قرآن کے خلاف اگر کوئی گناونا فعل انجام دیتے ہیں, تو آپ نے صرف مسلمانوں کے دلوں کو آزردہ نہیں کیا ہے, ان کو رنج نہیں پہنچا ہے, بلکہ تمام اہل کتاب کو, تمام ادیان سے جو متعلق لوگ ہیں ان کے خلاف. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا گناونا فعل ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور اس میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ جب یورپی حکومتیں آزادی اظہار کے نام پہ اس طرح کے امور کی اجازت دے دیتی ہیں. دیکھیں, اگر ہم دنیاوی قوانین کے مطابق, یا جس کو ہم عالمی اور بین الاقوامی قوانین اور کنونشنز کہتے ہیں, یا مثلا یونائیٹڈ نیشن, جنرل اسمبلی یا سیکیورٹی کونسل کے جو فیصلے یا قراردادیں ہیں, اگر ان کی روشنی میں بھی دیکھیں آپ, وہ دین اور مذہب سے ہٹ کے جو رائج اس وقت عالمی ادارے ہیں ان کے اندر بھی آپ دیکھیں, مثلا سلامتی کونسل کی جو قرارداد ہے 2686, اس میں بھی واضح طور پہ جو ہے نا اس طرف اشارہ ہے کہ بھائی اس طرح کے امور کو انجام نہ دیا جائے جس سے عالمی امن کو خطرہ ہو, جس سے جو صلح اور صفائی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. یا آپ مثلا جو بھی اس وقت عیسائیت کے جو بڑے علماء ہیں, یا جو حقیقی یہودیت کے جو پیروکار ہیں, اگر آپ ان سے بھی پوچھیں اور ان کے بیانات بھی موجود ہیں, تو وہ بھی کبھی بھی قرآن کی یا کسی بھی آسمانی کتاب کی توہین یا اس کو نظر آتش کرنے کی کبھی بھی حمایت نہیں کریں گے, بلکہ شدت سے مخالفت کریں گے. تو اس صورتحال میں ابھی جو سویڈن یا ڈنمارک میں جو کچھ ہو رہا ہے, کوئی بھی کر رہا ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, مسلمان ہو, یہودی ہو, جس نام سے بھی ہو, وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس نے اگر کوئی مذہب بھی اختیار کیا ہوا ہے تو وہ اس کا ظاہری مذہب ہے, وہ باطنی طور پہ اس مذہب پہ عمل درآمد نہیں کرتا. الا یہ, کیونکہ ابھی یہ جو سویڈن اور ڈنمارک میں جو قرآن جلانے کے یہ جو واقعات سامنے آئے ہیں, اس کے بارے میں جو تحقیقات سامنے آ رہی ہیں, تو اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی کڑیاں جو ہیں وہ جا کے سیہونی لابی سے جا کے ملتی ہیں. یہ جو مومیکا سلوان جو بظاہر عراقی شہری ہے اور اس نے سویڈن میں جو ہے وہ پناہ لی ہوئی ہے, اس کے بارے میں یہ تواتر سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اس کے رابطے ہیں غاصب سے, ان کی حکومت سے, زائنسٹ لابی سے, اور ان کے کہنے پہ جو ہے اس نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے بڑا شدید رد عمل سامنے آیا, بہت سارے ممالک نے احتجاج کیا ہے, عوام نے احتجاج کیا ہے. ابھی او آئی سی کا وزراء خارجہ کا اجلاس تھا, اس میں بھی اس موضوع کو, چونکہ ہنگامی اجلاس اسی موضوع پہ بلایا گیا تھا, اس میں اس موضوع پہ بڑی سیر حاصل بحث ہوئی ہے اور مسلمان ممالک نے مل کے فیصلے کیے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اور اس انداز سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. مذمت تو ہے ہی ہے, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, چونکہ بلایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ یہ اجلاس آئندہ کے بارے میں غور و فکر کرے, منصوبہ بندی کرے کہ آئندہ اس طرح کا کوئی گھناؤنا فیل جو ہے وہ انجام نہ پا سکے. اب کل تک یہ خبر تھی کہ سویڈن کی حکومت نے کوئی کسی حد تک بیک فٹ پہ گئی ہے اور اس نے کہا کہ آئندہ ہم اجازت نہیں دیں گے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال ویسی کی ویسی ہے, بظاہر اعلان کے باوجود بھی وہاں پہ اس طرح کی کاروائیاں انجام پا رہی ہیں. اب وہ کاروائیاں چاہے جمہوریت کے نام پہ ہوں, چاہے آزادی اظہار کے نام پہ ہوں, یا کسی اور شہری حقوق کے نام پہ ہوں, تو اس کی کچھ نہ کچھ حدود و قیود ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہر شخص کو ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے اور وہ جو چاہے کہے, نہیں, اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حدود اور قیود متعین ہیں, اور یورپ کے اندر بھی ہیں اور دوسرے ممالک کے اندر ہیں کہ وہ کہاں کہاں تک جو ہے وہ آزادی اظہار کو جو ہے وہ عملی جو ہے وہ صورت اختیار کر سکتے ہیں. اب قرآن جیسی کتاب کی توہین کی جائے, اس کو نظر آتش کیا جائے, اور پھر اس کے یہ کہہ کہ اس سے جان چھڑائی جائے, جی یہ تو آزادی اظہار ہے, ہر شخص کو حق ہے وہ جو کچھ کرے, تو اگر یہ ہے تو پھر آپ اپنے اس میں دیکھیں کہ آپ کے ہاں بہت سارے ایسے مسائل ہیں. میں یورپ کی بات کر رہا ہوں کہ یورپ کے اندر بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن پہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو بیان کرنا, اوپنلی اس پہ تنقید کرنا جو ہے وہ باقاعدہ قابل تعزیر اور قابل گرفت جو ہے وہ جرم ہے. تو اب میں اس کی ایک مثال ہولوکاسٹ کی دے سکتا ہوں کہ ہولوکاسٹ کون سا کوئی اتنا کوئی بڑا کوئی مقدس قسم کا وہ ہے, اس کے مقابلے میں اگر قرآن کی بات کی جائے تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے, زمین اور آسمان کا فرق ہے. لیکن اب یورپ کے اندر اگر آپ ہولوکاسٹ کے خلاف آواز اٹھائیں تو آپ کے اوپر کیسز ہو جاتے ہیں, آپ کو عدالتیں سزائیں دیتی ہیں, لیکن دوسری طرف ایک آسمانی کتاب ہے جس کے اربوں ماننے والے لوگ ہیں, جن کی دل آزاری ہوتی ہے, لیکن اس کو جو ہے وہ آزادی اظہار کے نام پہ جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے تو مسلمانوں کی کمزوری ہے, اگر تمام ممالک او آئی سی ہو یا دیگر جتنے اسلامی ممالک ہیں, اگر وہ مل کر ایک مشترکہ منصوبہ بندی کریں, مشترکہ اقدامات کریں, تو سویڈن اور ڈنمارک جیسے ممالک کیا کسی کو بھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کے اقدامات کی اجازت دے. رہ گئے انفرادی فعل, تو انفرادی جیسے اس کا مومیکا سلوان کا مسئلہ ہے, اس کے مسائل کو بھی سب کے سامنے لانا چاہیے. اس کے جو تعلقات ہیں زائنسٹ لابی سے, اور زائنسٹ لابی جو عالمی سطح پہ اسلام کے خلاف اور اسلام و فوبیا کے عنوان سے جو کر رہی ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر اس موضوع کو سامنے لایا جائے تو بہت سارے حقائق جو ہے وہ واضح ہو کے سامنے آ جائیں گے.
ڈاکٹر راشد عباس صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ, تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ, تم ہی ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ, تمہاری یاد میں بیٹھے ہوئے روتے ہیں ہم کب سے, دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ, دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ, بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے, بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے, میرے سر دامن کا سایہ یا رسول اللہ, میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ, زبان حوصلہ دے دے, کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ, کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ, ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک, ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی آقا آپ کے در تک, اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ, اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ, ہر ایک کی سن رہے ہو تم تو میرا حال بھی دیکھو, ہر ایک کی حال بھی دیکھو, تمنا یا رسول اللہ نہیں ہوتا ہے اظہار تمنا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب پیش ہے پروگرام یادوں کے چھڑوں کے
یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 10 مردہ 14 محرم اور 1 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے یکم اگست سن 1744 عیسوی کو فرانس کے مشہور ماہر حیاتیات جین بیپٹسٹ لامارک پیدا ہوئے ان کو فرانسیسی پودے نامی اپنی پہلی ہی کتاب سے شہرت حاصل ہوئی اس فرانسیسی دانشور کی دوسری کتاب پوٹنکل ڈکشنری ہے جس سے ان کی شہرت میں اضافہ ہوا فلسفہ علم حیوانیات اور ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جانوروں کی تاریخ لامارک کی تالیفات میں قابل ذکر ہیں 18 دسمبر 1829 کو ان کا انتقال ہوا یکم اگست سن 1914 عیسوی کو روس پر جرمنی کے حملوں کے بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی جرمنی کے حملوں سے 3 دن پہلے آسٹریلیا نے ساراویو میں اپنے ولی عہد کے قتل کے بہانے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا جرمنی کی جانب سے پہلے روس اور بعد میں فرانس کے خلاف اعلان جنگ کے بعد پہلی جنگ عظیم نے تیزی سے دوسرے ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا اور جرمنی آسٹریلیا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کا گروپ اتحادیوں کے مقابل قرار پایا جو فرانس روس برطانیہ اور سربیا سے عبارت تھے پہلی جنگ عظیم کے دوران 90 لاکھ افراد ہلاک 2 کروڑ 90 لاکھ زخمی اور 50 لاکھ لاپتہ ہو گئے چودہ محرم سن 1324 ہجری قمری کو عالم فاضل فقی اور مفسر قرآن سید ابو القاسم بن حسین بن نقی بن رضوی تقوی لاہوری نے وفات پائی وہ کشمیر میں پیدا ہوئے تھے سید ابو القاسم لاہوری اس وقت کے ہندوستان کے معروف علماء میں شامل تھے اور انہوں نے متعدد کتابیں لکھی ان کی کتابوں میں برہان شق القمر رد النیر الاکبر اور صراط مستقیم خاص طور سے قابل ذکر ہے سید ابو القاسم لاہوری لاہور میں ہی مدفون ہے یکم اگست 1920 عیسوی کو تحریک آزادی ہند کے ایک سرگرم رہنما بال گنگا دھر تلک کا انتقال ہوا وہ 1856 میں مہاراشٹر کے علاقے رتنا گیری میں پیدا ہوئے 1879 میں قانون کی ڈگری حاصل کی اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے متعدد تعلیمی مراکز اور سماجی تنظیمیں قائم کی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنی تو وہ اس کے رکن بنے۔ بال گنگا دھر تلک انگریزوں کو طاقت کے بل پر ملک سے باہر نکالنے کے حامی تھے، وہ ہندو مسلم اتحاد کے بھی زبردست حامی تھے۔ یکم اگست سن 2000 کو اردو کے معروف نقاد، شاعر اور نثر نگار علی سردار جعفری کا ممبئی میں انتقال ہوا۔ وہ 29 نومبر سن 1913 عیسوی کو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر بلرام پور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے جد اعلیٰ نے ایران کے شہر شیراز سے مہاجرت کر کے بلرام پور کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ علی سردار جعفری کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تھے اور جب سن 1942 میں کمیونسٹ پارٹی سے پابندی ہٹی اور اس کا مرکز بمبئی میں قائم ہوا تو وہ بھی بمبئی چلے گئے، جہاں وہ سیاسی سرگرمیوں کے سبب 2 گرفتار کیے گئے۔ علی سردار جعفری نے سن 1960 کے عشرے میں کمیونسٹ پارٹی کی سرگرمیوں سے خود کو الگ کر لیا تھا اور صحافتی اور ادبی سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دی۔ انہوں نے اردو کے ممتاز شعرا اور جنگ آزادی کے 100 کے بارے میں دستاویزی فلمیں بھی بنائیں۔ علی سردار جعفری کو ہندوستان کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ گیان پیٹ بھی دیا گیا اور حکومت ہند کی طرف سے ملک کا 4 سب سے بڑا شہری ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ یکم اگست سن 2005 کو سعودی عرب کے بادشاہ فہد بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ 1967 میں انہیں نائب وزیر اعظم بنایا گیا اور 8 بعد وہ سعودی عرب کے ولی عہد بن گئے۔ 1982 میں اپنے بھائی خالد بن عبدالعزیز کی موت کے بعد وہ سعودی عرب میں خاندان آل سعود کے 5 بادشاہ بنے۔ شاہ فہد نے امریکہ سے نہایت مستحکم روابط استوار کیے۔ اسرائیل کی غاصب حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق انہوں نے ایک منصوبہ پیش کیا جسے فہد پلان سے شہرت حاصل ہوئی۔ تاہم اسلامی جمہوریہ ایران کی شدید مخالفت کی بنا پر فہد پلان ناکام ہو گیا۔ 1995 میں عارضہ قلب کی بنا پر وہ امور مملکت سے دستبردار ہو گئے اور ان کی موت کے بعد ان کے بھائی عبداللہ بن عبدالعزیز سعودی عرب کے بادشاہ بن گئے۔ یکم اگست سے 7 تک ہر سال ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک منایا جاتا ہے تاکہ شیرخوار بچوں کے لیے باقاعدگی سے دودھ پلانے کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ اس دوران بریسٹ فیڈنگ یعنی بچے کو ماں کے دودھ پلانے سے متعلق مسائل کے بارے میں آگاہ اور ماں کے دودھ کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ 1990 کے عشرے کے اوائل میں عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف کی جانب سے دودھ پلانے کی تشویق اور اس عمل کے فروغ کے لیے ایک یادداشت متعارف کرائی گئی جو اس ہفتے کے انعقاد کا سبب بنی۔ 1992 میں پہلی بار اس سلسلے میں ایک مہم چلائی گئی تھی اور اس کے بعد ہر سال یہ ہفتہ یعنی بریسٹ فیڈنگ ویک منایا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھروں کے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب پیش ہے پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران ایران کی اہم خبروں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. امید ہے ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا. انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ سویڈن کی حکومت نے مجرم کی حمایت کر کے عالم اسلام کے خلاف جنگ کا محاذ کھول دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کو ایک تلخ، سازشی اور خطرناک واقعہ قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ تمام علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس بے حرمتی کے مرتکب گستاخ شخص کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے. رہبر انقلاب اسلامی نے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعے کے بعد ایک پیغام میں فرمایا ہے کہ سویڈن کی حکومت کو چاہیے کہ وہ گستاخی کے مرتکب شخص کو اسلامی ممالک کے عدالتی اداروں کے حوالے کرے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے پیغام میں آیا ہے کہ سویڈن کی حکومت کو جان لینا چاہیے کہ اس نے مجرم کی حمایت کر کے عالم اسلام کے خلاف جنگ کا محاذ کھول دیا ہے اور مسلم اقوام اور بہت سی مسلمان حکومتوں کی نفرت اور دشمنی مول لی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سویڈن کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جرم کے ذمہ دار کو اسلامی ملکوں کی عدالتوں کے حوالے کرے. آپ نے اس بات پر زور دیا کہ اس کے پس پردہ سازش کرنے والوں کو بھی جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید کا احترام اور اس کی شان و شوکت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی ہدایت کی روشنی اور زیادہ پھیل جائے گی. اس قسم کی سازشوں اور اس پر عمل کرنے والوں کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اس کی بڑھتی ہوئی درخشندگی کو روک سکیں. ایران کے صدر نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی اجازت دینا ماڈرن جہالت ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں قرآن پاک کو انسان کامل کی ہدایت و نجات کا بنیادی ستون قرار دیتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی اجازت دینا آزادی اظہار رائے نہیں بلکہ ماڈرن جاہلیت کی کھلی اور واضح مثال ہے. صدر ایران نے کہا کہ جاہلیت کی تمام شکلوں کے خلاف جہاد کرنا قرآن کریم کے احکامات میں سے ایک ہے. یہ وجہ ہے کہ جدید جاہلیت کے پیروکاروں کے دل قرآن کریم کے بغض و کینے سے لبریز ہیں. صدر ایران کا مزید کہنا تھا کہ بیداری کی تازہ لہر پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اور دنیا بھر کے عوام پر قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والوں کی مذموم، ناپاک اور غیر انسانی سوچ بہت جلد عیاں ہو جائے گی. ایرانی وزارت خارجہ کے مغربی یورپ کے امور کے سربراہ نے حال ہی میں سویڈن میں پیش آنے والے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی مقدسات کی توہین پر سویڈش حکومت کی خاموشی گستاخی کے مرتکب ہونے والوں کی حوصلہ افزائی کا باعث بن رہی ہے. انسانی حقوق کا بنیادی اور واضح ترین اصول یہ ہے کہ مذہبی اور دینی اقدار کا احترام کیا جائے. دفتر خارجہ کے عہدیدار نے سویڈن میں ہونے والے واقعے پر ایران کی جانب سے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے بھی سویڈن میں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں. اگر بر وقت روک تھام کی جاتی تو اسلامی مقدسات کی توہین کا واقعہ تکرار نہ ہوتا. واضح کی سلوان مومیکا نامی ایک انتہا پسند سویڈش شہری جس نے گزشتہ مہینے عید الاضحیٰ کے روز سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کے ایک مسجد کے سامنے قرآن پاک کی شان میں گستاخی کی تھی، اس نے ایک بار پھر سویڈش حکومت سے اجازت لینے کے بعد قرآن پاک کی اہانت کی. سویڈن کی اس مذموم حرکت کے خلاف عالمی سطح پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے سربیا کی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملاقات میں کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بالخصوص اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں مزید بہتری اور ترقی کی ضرورت ہے. سید ابراہیم رئیسی نے اتوار کے روز سربیا کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ولادیمیر اورلیچ کے ساتھ ملاقات کے دوران بالکان کے علاقے میں امن و استحکام اور امن کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت پر تاکید کی اور کہا کہ خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات کی سطح کو بہتر بنانے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صدر رئیسی نے ایران اور سربیا میں موجود گنجائشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا دونوں ملکوں کے مشترکہ کمیشن کی صلاحیتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ترقی و پیش رفت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں. Yeah. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے آرمینیائی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں تاکید کی کہ ہم آرمینیا اور جمہوریہ آذربائیجان کے درمیان امن مذاکرات میں پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیر کے روز حسین امیر عبداللہیان نے آرمینیا کے وزیر خارجہ ارارات مرزویان کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، قفقاز کو تنازعات کا میدان نہیں بننا چاہیے اور اسے مقابلے کے میدان میں تبدیل کرنے سے خطے میں سنگین چیلنج پیدا ہوگا۔ آرمینیا کے وزیر خارجہ نے بھی اس پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران کے ساتھ بھرپور تاریخی تعلقات آرمینیا کے لیے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں اور ایران کے ساتھ دوستی پر ہمیں فخر ہے اور باہمی احترام پر مبنی دو طرفہ تعلقات دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ کا غماز ہیں۔ سامعین، اوپیک نے اپنے سالانہ اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے، ایران اب بھی دنیا میں گیس کے ذخائر رکھنے والا دوسرا ملک ہے اور اس تنظیم کا واحد رکن ہے جس نے قدرتی گیس کی پیداوار میں 2% اضافہ کیا ہے۔ پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں ایران کی قدرتی گیس کی پیداوار 262.2 بلین کیوبک میٹر تک پہنچ گئی، جو 2021 میں 257.1 بلین مکعب میٹر کے مقابلے میں 2% اضافے کو ظاہر کرتی ہے اور یہ سب سے زیادہ پیداوار ہے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے ایران کے متعدد صوبوں میں صہیونی حکومت سے وابستہ سب سے بڑے دہشت گرد نیٹورک کے عناصر کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے ایک اعلان میں کہا ہے کہ اس نیٹورک کے عناصر، جو کہ ڈنمارک اور ہالینڈ میں واقع دہشت گرد مراکز کے ذریعے غاصب صہیونی حکومت کی جاسوسی تنظیم سے جڑے ہوئے تھے اور ان کی مالی مدد بھی کر رہے تھے۔ صہیونی حکومت نے ماہ محرم کے موقع پر ایران میں دہشت گردی کی متعدد کاروائیوں کا منصوبہ تھا اور ایران کے شہروں میں دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دینے کی انہوں نے منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ ایران ملک کی سرحدوں سے باہر دہشت گردوں کا تعاقب کرنے کے حوالے سے اپنا حق محفوظ رکھتے ہوئے دہشت گردی کے حامیوں کے خلاف مناسب اقدامات جاری رکھے گا۔ سامن، ورلڈ اسٹیل ایسوسی ایشن نے اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں اعلان کیا ہے کہ ایران مغربی ایشیا میں خام اسٹیل کے پیداوار کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ورلڈ اسٹیل ایسوسی ایشن WSA کے شائع کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس سال 2023 کے پہلے 5 مہینوں میں ایران کے خام اسٹیل کی پیداوار مغربی ایشیائی خطے کی کل پیداوار کا 70% رہی ہے۔ ایرانی اسٹیل سازوں نے اس سال جنوری سے مئی 2023 تک 13 ملین ٹن خام اسٹیل تیار کیا، جس میں گزشتہ سال 2022 کی اسی مدت کے مقابلے میں 2.2% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ سال 2022 میں ایران نے 30.6 ملین ٹن خام اسٹیل تیار کیا اور دنیا میں اسٹیل کے پیداوار کرنے والے 10 بڑے ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ سامعین، اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل غاصبانہ قبضے کے خاتمے اور فلسطینی عوام کے ناقابل انکار حقوق کو تسلیم کرنے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں۔ جمعرات 27 جولائی 2023 کو امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں فلسطین کے بارے میں مزید کہا، یہ افسوسناک ہے کہ سلامتی کونسل نے اپنی خاموشی سے اقوام متحدہ کے قراردادوں کو غیر مؤثر بنا دیا ہے اور فلسطینی عوام کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اس حکومت کے جرائم روز بروز بڑھ رہے ہیں اور یہ حکومت کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، اور اس رویے نے اس غاصب حکومت کو مزید گستاخ بنا دیا، اور یہاں تک کہ سلامتی کونسل کی منظور شدہ قراردادوں سمیت اقوام متحدہ کے قراردادوں کی خلاف ورزی اس حکومت کا معمول بن چکی ہے۔ سامن، پورے ایران میں عاشورائے حسینی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اسلامی جمہوری ایران میں بروز جمعہ صبح سے ہی تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مساجد، امام بارگاہوں اور دوسرے مقدس مقامات پر مجالس عزا منعقد ہوئیں، جہاں علماء کرام اور زاکرین عزام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی اور آپ کے فضائل و مصائب بیان کیے، اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں نے نوحہ خوانی و سینہ زنی کی۔ جلوس ہائے عزا مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس اور قم المقدسہ میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ العلیٰ کے روضے، شیراز میں حضرت احمد بن موسیٰ علیہ السلام کے روضے، اور تہران میں شہر رے میں واقع حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کے مزار پر جا کر ختم ہوئے، جن میں لاکھوں کی تعداد میں سوگوار، نوحہ خانی، سینہ زنی، علم برداری اور سقائی اور تبل زنی میں مصروف رہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ، تیری مرضی میری مرضی فاطمہ، شبیر نے کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ، کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ، شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ، سردار وہ ہے تیرے بچوں
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری عصر کی یعنی دوسری مجلس شارٹ وے میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرس پر پیش کی جاتی ہیں۔ صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 198 کلو ہرس پر آپ سن سکتے ہیں۔ اور لیجیے اب اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار منصف کی بعض سرخیوں سے۔ جے پور ممبئی ٹرین میں آر پی ایف جوان کی فائرنگ، اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور 3 مسلمان مسافر ہلاک، ملزم کانسٹیبل گرفتار۔ مذہبی کتابوں کو نظر آتش کرنے سے متعلق مظاہروں پر پابندی زیر غور، ڈنمارک اور سویڈن حکومتوں کا اشارہ۔ اور ہریانہ میں مذہبی یاترا کے دوران تشدد، 2 ہوم گارڈ ہلاک۔ اور سامعین، اسی اخبار منصف نے اداریہ تحریر کیا جس کا عنوان ہے ڈاٹا پروٹیکشن بل اور خدشات۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، ڈیجیٹل پرسنل ڈاٹا پروٹیکشن ڈی پی ڈی پی بل 2023 ممکن ہے پارلیمنٹ کے جاریہ اجلاس میں منظور کر لیا جائے۔ نریندر مودی حکومت نے اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے کیے گئے اعتراضات اور جہدکاروں کی جانب سے ظاہر کردہ خدشات پر اگرچہ اس بل پر نظر ثانی کی ہے، مگر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کو خفیہ رکھا گیا ہے، جس پر قانون دانوں اور جہدکاروں نے اس اندیشے کا اظہار کیا ہے کہ اس میں قانون حق آگہی کے تحت معلومات کی فراہمی سے انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ جبکہ اپوزیشن کے ارکان نے پارلیمان کا الزام ہے کہ انہوں نے اب تک اس بل کا مسودہ تک نہیں دیکھا ہے۔ اس بل کا مقصد یہ بتا رہا ہے کہ ڈیجیٹل پرسنل ڈاٹا کی اس انداز میں پروسیسنگ کی جائے جو افراد کے نجی ڈاٹا کے تحفظ اور جائز مقاصد کے لیے شخصی ڈاٹا کو پروسیس کرنے اور اس سے جڑے امور یا اتفاقی متبادلات کی ضرورت کو تسلیم کیا جائے۔ یہ بل ڈیجیٹل پرسنل ڈاٹا تحفظ کی نگرانی کا جامع قانونی نظام کو قائم کرتا ہے۔ مودی کابینہ نے 15 جولائی کو اپنی منظوری دے دی ہے اور ممکن ہے کہ اسی ہفتے اس کو پارلیمنٹ میں رکھا جائے۔ مرکزی حکومت نے ڈاٹا پروٹیکشن سے مربوط مسائل کا جائزہ لینے جسٹس بی این سری کرشنا کی زیر قیادت ماہرین کی کمیٹی کی زیر قیادت ماہرین کی ایک کمیٹی 2017 میں تشکیل دی تھی، اور اس کمیٹی کی رپورٹ کے اساس پر دسمبر 2019 میں پرسنل ڈاٹا پروٹیکشن بل 2019 لوک سبھا میں پیش کیا تھا۔ تب بل کو ایک مشترکہ پارلیمان کمیٹی کے حوالے کیا گیا تھا، جس نے اپنی رپورٹ دسمبر 2021 میں پیش کی تھی، جس پر اگست میں پارلیمنٹ سے بل کو دستبردار کروا لیا گیا تھا۔ نومبر 2022 میں وزارت الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے عوامی آرا کے لیے ڈیجیٹل پرسنل ڈاٹا پروٹیکشن بل 2022 کا مسودہ جاری کیا تھا۔ تبھی سے تجزیہ کار اور جہدکار بل کے تعلق سے خدشات کا اظہار کرتے آ رہے ہیں کہ یہ ڈاٹا کے تحفظ کے تعلق سے خدشات کو خاطر خواہ رفع کرنے میں ناکام ہے۔ اس کے برخلاف یہ حکومت اور خانگی فائلین کو ڈاٹا پروسیسنگ سرگرمیوں کو سہل بناتا ہے۔ اس بل کے تعلق سے گمان کیا جاتا ہے کہ اس میں مرکزی حکومت اور اس کی ایجنسیوں کو وسیع تر استثنا دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حکومت قومی سلامتی، بیرونی حکومتوں کے ساتھ تعلقات اور نظم و ضبط کی برقراری کا حوالہ دے کر کسی بھی مملکتی ادارے کو منفی عواقب سے مستثنا رکھنے کا حق رکھے گی۔ بھارتی مملکت کے بھاری مقدار میں پرسنل ڈاٹا جمع کر لیے جانے کے مد نظر واجبی خدشات ہیں کہ اس طرح کے وسیع انداز میں استثناء کے باعث ڈاٹا کے غلط استعمال کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اس بل کے مطابق ایک پروٹیکشن بورڈ بھی تشکیل دیا جائے گا، مگر یہ احتمال رہتا ہے کہ حکومت ڈاٹا پروٹیکشن بورڈ کے ارکان کے تقرر میں اپنے اختیار تمیز کو بروئے کار لائے گی۔ بورڈ کا چیف ایگزیکٹو جس پر قانونی نکات کی تعمیل، شکایات اور تنازعات سے نمٹنے کی ذمہ داری عائد ہوگی، اس کا تقرر حکومت کرے گی۔ ایک ایسے ماحول میں جہاں اداروں کی آزادی اور خود مختاری پر اندیشوں کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس میں بورڈ کی آزادی کے دائرہ کار پر پریشان کن سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ قواعد میں ایک تبدیلی کی جا رہی ہے جس سے سرحد پار ڈاٹا بہاؤ سے بھی نمٹا جائے گا۔ قانون سازی کو وائٹ لسٹنگ اپروچ سے بلاک لسٹنگ فریم ورک کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ اس سے منفی فہرست کے ماسوا تمام دائرہ کار کو ڈاٹا کی فراہمی کی اجازت ہوگی۔ تاہم یہ ہنوز واضح نہیں ہے کہ کس انداز میں منفی فہرست مرتب کی جائے گی۔ مثال کے طور پر اس انتخاب پر غالب جغرافیائی سیاسی ماحول اثر انداز ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا ہے جس کے امکانات قوی ہیں تو حکومت کے لیے اپنے مخالفین پر اس قانون کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا محال نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس بل میں ڈاٹا تحفظ کی پامالی کو روکنے کے لیے ہر اعادے پر 250 کروڑ روپے تک ہر جانے کی گنجائش ہوگی۔ ہر اعادے کی صلاحت کے بارے میں ابہام باقی رہتا ہے۔ جوہدکاروں کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ اس قانون کے منظور ہونے کے نتیجے میں قانون حق آگہی کا دائرہ کار بری طرح سکڑ جائے گا۔ جوہدکاروں کا ماننا ہے کہ حق آگہی اور حق اخفا کے درمیان قانون حق آگہی پہلے ہی سے بہترین توازن قائم رکھتا ہے۔ اس قانون کی دفعہ 1-8 شخصی ڈاٹا سے منسلک استثناء کی تشریح کر دیتا ہے۔ یہ بیان کرتا ہے کوئی بھی شخص ڈاٹا جو فرد کی پوشیدگی پر ناجائز حملے کا موجی بنتا ہے یا پھر وسیع تر عوام کے مفاد میں نہ ہو تو ایسی معلومات قانون حق آگہی کے تحت فراہم نہیں کی جائیں گی۔ یہ خدشہ ہے کہ حکومت ڈاٹا پروٹیکشن بل کے ذریعے معلومات کی فراہمی کے استثناء کے دائرہ کار کو پھیلانا چاہتی ہے تاکہ قانون حق آگہی کے تحت طلب کی جانے والی معلومات کی فراہمی سے انکار کا جواز پیدا کر لیا جائے۔ قانون حق آگہی میں حکومت یا انفارمیشن آفیسر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اسے بتانا پڑے گا کہ طلب کی جانے والی مخصوص معلومات کیوں فراہم نہیں کی جا سکتی، مگر اس شق میں ترمیم کی جاتی ہے جس کو اس بل میں پیش کیا گیا ہے تو معلومات طلب کرنے والے پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ ثابت کرے کہ طلب کی جانے والی معلومات کسی فرد کی نجی معلومات نہیں ہیں۔ اور سامعین، آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ جنگ کی کچھ سرخی یہ ہے: بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس، بے وفائی کرنے والوں کو پارٹی ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ، باجوڑ دھماکہ، پاکستان میں جمہوریت کمزور کرنے کی سازش، یورپی یونین سعودی عرب کا اظہار مذمت، اور مردم شماری 2023 کے نتائج کی منظوری کے لیے سی سی آئی کا اجلاس ہوگا۔ سامعین، اسی اخبار نے ایک کالم تحریر کیا ہے، عنوان ہے سی پیک کے 10 سال۔ کالم نگار پیر فاروق بہاءالحق شاہ لکھتے ہیں: دنیا کی سیاست اس وقت تبدیلیوں کے عمل سے گزر رہی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کا خطہ ان تبدیلیوں کا بڑا مرکز ہے۔ امریکہ بہادر نے اپنی تمام تر توجہ کا مرکز بھارت کو بنا رکھا ہے، جس کے باعث بھارتی معیشت کو پر لگ چکے ہیں۔ امریکہ پوری کوشش میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے بھارت کو چین کے مقابلے میں لا کھڑا کیا جائے، جبکہ بھارت پاکستان کا اصلی دشمن ہے۔ اس نے ہمسایہ ملک افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کی مغربی سرحد پر بدامنی کے نئے دروازے کھولے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی طویل سرحدی پٹی پاکستان بھارت کی ریشہ دوانیوں کے باعث غیر محفوظ ہو چکی ہے۔ امریکہ کی سہ نکاتی حکمت عملی کی بدولت اس وقت پاکستان کی دونوں سرحدیں مشکلات میں گھری ہوئی ہیں۔ پاکستان کی کمزور معیشت آئی ایم ایف کے سہارے کھڑی ہے۔ حالیہ دنوں میں آئی ایم ایف نے پاکستان کو قرضہ دینے سے پہلے جس کڑے امتحان سے گزارا، وہ امریکی رویے کا شاخصانہ معلوم ہوتا ہے۔ ان حالات میں چین ہی واحد ملک ہے جو اس وقت خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے نے نہ صرف امریکہ کو ششدر کر رکھا ہے، بلکہ اس نے یورپ کے لیے بھی سوچنے کے کئی دریچے وا کر دیے ہیں، اور پاکستان اس منصوبے کا کلیدی کردار ہے۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن کر سامنے آیا۔ 2022 میں چین اور پاکستان کے درمیان باہمی تجارت کا حجم 26.5 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری اس سرمایہ کاری کا ایک بڑا سبب ہے۔ سی پیک دراصل چینی صدر شی جن پنگ کا آئیڈیا تھا، جو انہوں نے وقتاً فوقتاً ہر پاکستانی حکمراں کو بتایا۔ سر جنرل پرویز مشرف کے دور میں اس پر بنیادی گفت و شنود ہوئی. صدر آصف علی زرداری نے مسلسل کئی مرتبہ چین کے دورے کیے اور پھر 2013 میں میاں نواز شریف کے دور حکومت میں اس منصوبے پر کام کا آغاز ہوا. اپریل سن 2015 میں چینی صدر شی جن پنگ نے پاکستان کا دورہ کیا. اس دورے کے دوران سی پیک کے منصوبوں کا باقاعدہ آغاز ہوا. اس منصوبے میں بظاہر تو قدیم شاہراہ ریشم کا روٹ بحال کرنا مقصود تھا، تاہم اس کے ساتھ منسلک منصوبوں نے پاکستان کی معیشت کو نیا خون عطا کیا. نیم مردہ معیشت پاؤں پر کھڑی ہو گئی، جبکہ امریکہ نے سی پیک اور اس سے جڑے منصوبوں کو روکنے کے لیے کئی ملکوں پر مشتمل اتحاد قائم کیے. جدید ٹیکنالوجی تک چینی حکام کی رسائی ناممکن بنانے کی کوشش کی گئی. سمندر میں چینی مصنوعات کو دیگر ممالک تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود چین نہ صرف اپنے عزم پر قائم رہا بلکہ مسلسل دھیمے انداز میں امریکی طاقت کو چیلنج بھی کرتا رہا. آج چین معاشی طور پر ایک ایسی حقیقت بن کر سامنے آ چکا ہے کہ یورپ اور امریکہ سمیت دنیا کا کوئی ملک اسے نظر انداز کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. اگر اس منصوبے کو پاک چین دوستی کے تنازع میں دیکھا جائے تو یہ کہنا مناسب ہے کہ یہ منصوبہ پاک چین کی لازوال دوستی کے طور پر دنیا بھر کے لیے ایک مثال ہے. سی پیک کے ذریعے پاکستان میں جاری توانائی کے بحران پر قابو پانے میں مدد ملی. اس منصوبے کا سب سے اہم حصہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں تشکیل پانے والے 9 اسپیشل اکنامک زونز ہیں، جہاں چینی کمپنیاں صنعتیں لگا کر پاکستان میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہی ہیں اور عام لوگوں کو روزگار فراہم کیا جا رہا ہے. پنجاب کا اکنامک زون علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد میں تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کا 25% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے. اب یہاں پر چین کی 150 زائد کمپنیاں اور سرمایہ کار تقریباً 1.5 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کر چکے ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور لیجیے پروگرام کا آخری پروگرام سماعت فرمائیے نور ایمان، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مریض بھی ختم ہو جائے گی. اجازت دیجیے، سماعت فرمائیے نور ایمان.
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو نو مسلموں سے روشناس کراتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو جمہوریہ چیک سے تعلق رکھنے والے نو مسلم سے روشناس کرا رہے ہیں. امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، اسلام کی طرف رجحان اور مسلمان ہونے پر عام طور سے مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو خداوند کریم سے انس اور لگاؤ کے نتیجے میں آسان ہو جاتی ہے. لیکن علی اسکاٹ ویٹکوویچ جیسے افراد کم ہی ہوں گے جن پر اس سلسلے میں تشدد بھی کیا گیا ہو اور اسلام کا نورانی اور صحیح راستہ نہ چھوڑا ہو، بلکہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے ہوں. اس تشدد کی سب سے بڑی وجہ شاید یہ ہو کہ اسکاٹ نے اسلام کے سیاسی پہلو پر توجہ دکھائی ہو. علی اسکاٹ جمہوریہ چیک کے شہری ہیں. وہ نوجوانی سے ہی حق پسند اور سیاسی شخص رہے ہیں. اس زمانے میں ان کے ملک کو کمیونسٹ خیالات نے جکڑ رکھا تھا اور دین کو اختیار کرنا ممنوع تھا، لیکن علی اسکاٹ کو دینی مفاہیم میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور اسلام اور عیسائیت کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں. اسی بنا پر ان کو ایک کیمپ میں لے جایا جاتا ہے تاکہ ان کے خیالات بدل جائیں. ان کے خیالات نہیں بدل پاتے تو پھر ان پر تشدد کیا جاتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ علی اسکاٹ انہی دنوں میں اسکولی طلبا کی ایک تنظیم بناتے ہیں اور لوگوں کو ساتھ لے کر کمیونسٹ حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسا مظاہرہ جو کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ مظاہرے کو سرکوب کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ حکومت گر جاتی ہے۔ علی اسکاٹ اگرچہ اس وقت صرف 18 سال کے تھے، لیکن جد و جہد سے بھرے ان کے ماضی کی وجہ سے وزارت خارجہ میں ان کو صدر جمہوریہ کا مشیر بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن علی اسکاٹ کو جلد ہی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ نئی حکومت میں شامل افراد مغرب نواز اور مادیات اور پیسے کے بھوکے ہیں، نیز عوام کی مشکلات کی فکر ان کو نہیں ہے۔ بنابراین وہ حصول تعلیم کے لیے امریکہ چلے جاتے ہیں۔ علی اسکاٹ ویٹکوویچ کے پاس پیسوں کی کمی تھی، لہٰذا وہ امریکہ کی ملٹری یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ وہاں فیس نہیں لی جاتی تھی۔ وہ وہاں سے ملٹری سائنس میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد سیاسیات اور روسی زبان کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ لیکن پھر اسکاٹ دنیا کے مختلف علاقوں میں، خاص طور سے اسلامی ممالک میں، امریکہ کی جنگ پسندی اور جارحیت کا مشاہدہ کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس یونیورسٹی سے ہارورڈ یونیورسٹی میں میڈیکل تعلیم شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ اہم سوال پیدا ہوا کہ امریکہ اسلام سے کیوں ڈرتا ہے۔ یہی سوال اسلام کے بارے میں میری تحقیق کا سبب بنا۔ اسلام کے بارے میں پہلے کی معلومات کے پیش نظر اس بار وہ غور و خوض کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اور مختلف کتابیں پڑھنے کے بعد اسلام کے ابتدائی اصولوں کی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نوجوان عربی بھی سیکھ لیتا ہے، اور عربی سیکھنے کے بعد قرآن اور دیگر اسلامی کتابیں بہتر طور پر سمجھتا ہے، نیز بالآخر اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ مطالعے کے دوران اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ دین اسلام میں مختلف مذاہب ہیں۔ علی اسکاٹ ویٹکوویچ مزید تحقیق اور حضرت علی علیہ السلام کے اقوال، خطبات اور مکتوبات پر مشتمل اہم کتاب نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد اپنے لیے اہل بیت علیہم السلام کی راہ و روش کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں مطالعات کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ آخرت میں ہر انسان کو کسی نہ کسی کی پیروی کرنی چاہیے جس کے ساتھ وہ محشور ہو۔ اسی لیے میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اہل بیت علیہم السلام کو نمونہ عمل بنایا ہے۔ سامعین، ویٹکوویچ نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام علی رکھ لیا، اور وہ خاص طور سے مسلمانوں سے متعلق امریکہ کی غیر انسانی پالیسیوں کے بارے میں قرآن کا نظریہ جاننا چاہتے تھے۔ علی نے اپنا تحقیقی سلسلہ جاری رکھا، اور اس دوران وہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر انقلابی علماء کے افکار و نظریات سے آشنا ہوتے ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ شروع میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتابیں پڑھیں جو سامراج مخالف شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ پھر مجھے علامہ طباطبائی اور شہید مطہری جیسی اہم شخصیات کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا۔ اس طرح علی اسکاٹ ویٹکوویچ کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ حقیقی اسلام نہ صرف ظلم و ستم کے سامنے خاموش نہیں رہتا، بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ امریکہ میں واقع اکثر اسلامی مراکز کو اس وجہ سے کہ یہ مراکز اس آسمانی دین کے سیاسی اور سماجی مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے اور امریکہ کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے بارے میں لا تعلق رہتے ہیں، شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امریکہ کے اسلامی مراکز میں قرآن ہے اور امام جماعت عبادتی کام انجام دیتا ہے، لیکن حقیقی اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو سامعین، یہی وجہ ہے کہ حکومت امریکہ کو ان اسلامی مراکز سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ان مراکز نے اسلام کو کچھ عبادات میں محدود کر دیا ہے اور اس کی سیاسی اور سماجی تعلیمات کی تبلیغ نہیں کرتے۔ بہرحال امریکہ کے اپنے ملک میں آزادی اور جمہوریت کے دعوے کے باوجود حقیقی اور ظلم مخالف دین اسلام پر علی اسکاٹ کے ایمان اور امریکہ کی انسانیت سوز پالیسیوں کی مخالفت کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ان کو 7 سال کی سزا ہوتی ہے اور اس دوران ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ علی اسکاٹ اپنی گرفتاری کے طریقے اور مقدمے کے بارے میں کہتے ہیں کہ پولیس رات کو میرے گھر میں داخل ہوئی اور نیند کی حالت میں مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ نیز میرا سارا سامان بھی پولیس والوں نے لے لیا، میرے کپڑے بھی نہیں چھوڑے۔ میں نے پولیس والوں سے پوچھا مجھے کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، تم نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا جس کے بنا پر تمہیں وکیل کی ضرورت پیش آئے۔ جب وہ مجھے قاضی کے پاس لے گئے اور قاضی نے پوچھا اس کا جرم کیا ہے تو پولیس نے کہا کہ کوئی جرم نہیں ہے۔ قاضی نے کہا تو پھر یہاں کیوں لائے ہو؟ پولیس نے جواب دیا کہ اس کے سیاسی اور مذہبی خیالات ایسے ہیں کہ مستقبل میں امریکہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ قاضی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بالآخر جج مجھے رہا کرنا چاہتا تھا لیکن حکومت نے مجھے رہا ہونے نہیں دیا اور مجھے ایک بار پھر جیل بھیج دیا گیا۔ علی اسکاٹ اس فیصلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ امریکہ میں حکومت کے مطابق جو افراد عقیدتی مشکل رکھتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور شدید ترین تشدد ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی وفاقی پولیس ایف آئی بی نے مجھ پر بھی اتنا تشدد کیا کہ موت کے منہ تک پہنچ گیا تھا۔ سامعین، دلچسپ بات یہ ہے کہ علی اسکاٹ جس جیل میں تھے وہ بوسٹن شہر میں اور ہارورڈ یونیورسٹی کے پاس ہی واقع تھی، وہی یونیورسٹی جہاں علی اسکاٹ نے تعلیم حاصل کی تھی۔ علی اسکاٹ پر مختلف طریقوں سے شدید تشدد کیا گیا، وحشتناک تشدد، وہ بھی اس ملک میں جو انسانی حقوق کے دفاع کا دم بھرتا رہتا ہے۔ بغیر کپڑوں کے جیل کے بہت ٹھنڈے کمرے میں بند، نفسیاتی دباؤ، بھوکا رکھا جانا، رفع حاجت کی ممانعت، ہاتھوں میں چبھنے والی تیز ہتھکڑیاں جن سے زخم اور انفیکشن ہو جائے، اور قیدیوں کو ایسی چیزوں سے آلودہ کرنا جن سے مہلک بیماری لگ جائے، یہ سب امریکن جیلوں میں قیدیوں پر ہونے والے تشدد میں شامل ہیں۔ علی اسکاٹ کے مطابق انہوں نے کئی ایسے قیدیوں کو دیکھا جو جیل میں لگنے والی بیماریوں سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ امریکن جیلوں میں قیدیوں کو قتل کرنے کا ایک طریقہ ان کے کھانے میں کوئی خطرناک چیز ملا دینا ہے جس سے قیدی بتدریج بیمار اور پھر ہلاک ہو جاتا ہے۔ علی اسکاٹ کے سلسلے میں بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا اور ان کو جگر کے سرطان کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بغیر کسی بنیادی مسئلے کے یہ سرطان مجھے لاحق ہو گیا، سانس لینے میں مشکل ہوتی تھی اور اب بھی یہ مشکل میرے ساتھ ہے، خاص طور سے رات کو سوتے وقت میرے جوڑوں کو نقصان پہنچا ہے، سیڑھیاں چڑھنے میں بھی مجھے پریشانی ہوتی ہے، میرے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے، کمر میں بہت درد رہتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اتنے اور ایسے تشدد کے بعد بھی یہ نو مسلم انقلابی نوجوان ہار نہیں مانتا بلکہ جیل کے دیگر قیدیوں کو قرآن اور اسلام کی تبلیغ سے روشناس کراتا ہے۔ علی اسکاٹ امریکہ کی بھیانک جیل میں اپنی استقامت کی وجہ خداوند کریم کی مہربانی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید جیل میں میری موت تک یا جب تک وہ مجھے قتل کریں مجھے جیل میں ہی رہنا ہے، تو میں نے سوچا کہ حالات کو مثبت نگاہ سے دیکھنے اور خدا کی مزید معرفت حاصل کرنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں اور خود کو موت کے بعد کی زندگی کے لیے آمادہ کروں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ امریکن جیل میں تشدد کرنے والے اہلکاروں سے ڈرنا بھی میں نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ قرآنی تعلیمات میں ہے کہ صرف خدا سے ڈرو، اس کے بندوں سے نہیں ڈرو۔ خیر، بوسٹن کے لوگوں کو جب علی اسکاٹ کی قید اور ان پر ہونے والے تشدد کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے پولیس کے ان وحشیانہ اقدامات کے خلاف کئی جیل کے سامنے مظاہرہ کیا تھا۔ امریکن سیکیورٹی اہلکاروں نے علی اسکاٹ کی استقامت دیکھ کر ان کو یہ پیشکش کی کہ ہم تمہیں رہا کر سکتے ہیں اور تمہاری ساری چیزیں واپس بلکہ اس سے بھی زیادہ تمہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ تم یہ کہو گے کہ جیل میں میرے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا۔ میں خود ہی پشیمان ہو گیا اور اسلام سے دستبردار ہو گیا۔ اس کے بعد تم ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی بن سکتے ہو۔ علی اسکاٹ سختی کے ساتھ اس پیشکش کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد امریکن اہلکار علی اسکاٹ کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ علی اسکاٹ بھی ان کی دھمکی میں نہیں آتے اور شہادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اہلکاروں کو جب زور و زر کے ہتھکنڈے میں کامیابی نہیں ملتی ہے تو رائے عامہ کے دباؤ میں علی اسکاٹ کو رہا کر کے ان کے ملک چیک بھیج دیتے ہیں۔ علی اسکاٹ 3 دن اپنے گھر میں نظر بند رہنے کے بعد ایرانی سفارت خانے میں پناہ لیتے ہیں اور اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے ایران آ جاتے ہیں۔ علی اسکاٹ کہتے ہیں کہ میں امریکہ میں بہترین زندگی گزار سکتا تھا، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی دنیا ہے بس۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔